الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا رب قدیر، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا مبارک عشرہ ہے، بڑے مبارک ایام ہیں اور بڑی برکت والی راتیں ہیں. خوش نصیب حجاج کرام اللہ عز و جل کے در پاک پر خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کعبہ کے اندر اس وقت مصروف ہوں گے. یقیناً جن کو رب قدیر جل جلالہ نے دولت سے نوازا اور اپنی بارگاہ کی حاضری کی اجازت عطا فرمائی، وہ تو مکہ مکرمہ پہنچ گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریب امتیوں پر بھی کرم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حجاج کرام تو وہاں پہنچ گئے، اور ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر جو ہوتی ہے وہ ثواب سے وہ وہاں پر مالا مال ہو رہے ہیں، لیکن وہ غریب جو وہاں نہیں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر ذی الحجہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے، یعنی دسویں شب تک کوئی رات ایسی نہیں جس رات خدا کی برکتوں کا نزول نہ ہوتا ہو، جس رات عبادت کرنے والوں کو رب قدیر اپنی برکتوں سے مالا مال نہ فرماتا ہو. اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عشرہ ذی الحجہ میں سے نو دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھ لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے ایک سال کے روزے کا ثواب. تو یاد رکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں پر بھی کرم فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مال اور زر جن کے پاس ہے، جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ یہاں ہے تو قربانی کرتے ہیں. ایک صحابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دریافت کیا، کچھ مفہوم ایسا ہے کہ مال و زر نہیں تو قربانی کا ثواب کیسے میسر ہو، صاحب استطاعت تو قربانی کر کے قربانی کا ثواب حاصل کر لیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں قربانی کرنے والے کو نیکی ملا کرتی ہے. قربان غریب صحابہ کے سوال پر سوال وہ کرتے تھے بھلا ہم سب کا ہو گیا، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صاحب استطاعت نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو، مالک نصاب نہ ہو، تو اس کو قربانی کا ثواب کیسے ملے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ شریف کی چاند رات سے لے کر ایام نحر میں، یوم نحر، یعنی دسویں ذلحجہ تک، وہ بال، ناخون، موئے زیر ناف، مونچھیں اور بغل کے بال، ان چیزوں کو کاٹنے سے پرہیز کرے، ان چیزوں کو نہ کاٹے ان دس دنوں کے اندر، اور یوم نہر کو کاٹے، فرمایا گیا اسے قربانی کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا قدم قدم پر اپنے غریب امتیوں کا نیکیوں سے مالا مال فرما رہے، اور قربان جائیے صحابہ کے سوال پر، صحابی کسی دولت مند کے سلسلے میں یہ نہیں پوچھتے آقا اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، سرکار مجھ پر ایسی کرم کی نظر فرمائے کہ میں بھی مالدار ہو جاؤں۔ صحابہ کو لالچ تھی تو نیکیوں کی لالچ تھی، صحابہ کو تمنا تھی تو ثواب کی تمنا تھی کہ آقا دولت کی بنیاد پر یہ ثواب زیادہ کما لیں گے، اور کم دولت کی بنیاد پر ثواب کے اندر ہمیں کمی محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ کو معمولات بتا کر انہیں ثواب کا حقدار بنا دیتے، اور قیامت تک کے لیے غریبوں کا بھلا ہو گیا کہ غریب اپنی غربت پر افسوس نہ کرے، بلکہ اگر وہ ثواب کو کمانا چاہے تو اس کے لیے بھی مصطفیٰ پیارے نے راستے بیان فرما دیے۔ آپ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تو صرف اپنے نام کی نہیں، من آل محمد، من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو جانور کرتے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی آل اور اپنی امت کی طرف سے، گویا پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غریب امتیوں پر اتنے مہربان ہیں کہ جو استطاعت نہیں رکھتا، ارے عام آدمی ہو صاحب استطاعت ہو مالک نصاب ہو تو وہ قربانی اپنے نام کی کرے گا، لیکن اے غریبو اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہارے نام کی قربانی تو مصطفیٰ نے کر دی ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری زندگی غربت میں، پوری زندگی اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری کہ غریبوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھ کر خوش نصیبی اپنی محسوس کرے کہ ہم سرکار کی سنتوں پر زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے آقا صاحب اختیار تھے، مالک و مختار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو روزانہ جنت سے میرے آقا کی بارگاہ میں غذائیں آتی، سرکار چاہتے تو سونے کے محل میں رہ سکتے تھے۔ ارے جن کے صدقے میں کائنات کو جنت ملے، جن کے صدقے میں مومنین کو جنت ملے، ارے جن کے صدقے میں انسانوں کو غذا ملے، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو روزی ملے، وہ رسول محتاج نہیں ہوا کرتے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیاری ایسی زندگی بنا لی تھی کہ غریب امتی اپنی غربت پر افسوس نہ کرے، بلکہ مصطفیٰ پیارے کی زندگی دیکھ کر وہ یہ سوچے کہ غریبی میں زندگی گزارنا تو مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے۔ اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلات والتسلیم اپنے غلاموں پر بے پناہ کرم فرماتے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و مماتی، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نیکیاں ہیں ان ساری نیکیوں کے سلسلے میں نیت، اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہ ہوگی تو کوئی بھی نیکی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں قربانی کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کرے تو یہ نیت رکھے، اللہ سے قریب ہونے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، تب اس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے، بڑے جانور کے اندر سات حصے ہوتے ہیں، سات لوگ نام لکھاتے ہیں، ان ساتوں میں سے کسی ایک کی بھی نیت یہ رہی کہ گوشت کھانے کی نیت سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیت کا دخل بہت زیادہ ہے، اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا گیا، جو بھی نیک اور جائز کام کرو، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کا قرب ہونا چاہیے۔ دنیا کے انسانوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، دنیا کے انسانوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصد ایک ہی ہو، اے اللہ تو راضی ہو جا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر اپنے محبوب کی، پروردگار سے جو محبت ہے، اس محبت کی کیفیت کو بیان کرنے کا حکم دے رہا. میرے محبوب تم بتا دو، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کی کیفیت کیا ہے؟ ارے میں نے تمہیں اپنا حبیب جو بنایا ہے، تو دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ میرے محبوب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو میرے محبوب اپنی محبت کی کیفیت تو بتا دو. تو سرکار عبد کلار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کی کیفیت یوں عرض کرتے ہیں جو اللہ سے ہے، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. گویا میں بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، اور میری موت بھی اللہ کے لیے، یعنی جیوں گا تو بھی اللہ کے لیے، اور اس دنیا سے کچھ بھی کروں گا تو اللہ کے لیے کچھ کروں گا. یہی سے یہ فلسفہ اور یہ قانون ہمیں ملا کہ ہم اپنی زندگی اپنے لیے نہیں، اپنے مولا کی رضا کے لیے گزارنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار، نماز اور قربانی اللہ کے رسول نے پہلے بیان فرمائی کہ میری نماز، میری قربانی. آپ سوچو، نماز انسان پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو دنیا کو اس چیز کی خبر ہوتی ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نماز یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور جب آدمی قربانی کرتا ہے، نماز یہ جانی قربانی ہے، اور جانور کا قربان کرنا یہ مالی قربانی ہے. گویا سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ جانی قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اور دولت بھی جو میرے پاس ہے اسے بھی میں قربان کرتا ہوں تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام نہر میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بندے کا عمل جو مقبول ہوتا ہے اور اللہ کو جو پسند ہے، وہ قربانی ہی ہے جو خداوند قدوس کو اس دن سب سے زیادہ بندے کا عمل پسند آتا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے بھائی قربانی کے جانور اتنے کٹتے ہیں، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، اس کی بجائے قربانی کی رقم کو خیرات کر دو، صدقہ کر دو، یاد رکھیں، اگر کوئی شخص قربانی کی رقم کو نہیں بلکہ قربانی کے جانور کے وزن کے برابر سونا تول کر کے خیرات کرے، تب بھی قربانی کا ثواب نہ ملے گا، بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی چلانے کے سبب سے وہ انسان خدا کی بارگاہ سے عذاب کا حقدار ہوگا. اس لیے کہ جو قانون خدا نے بنایا ہے، جو قانون اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس قانون میں ہماری مداخلت نہیں ہو سکتی. اور رب قدیر نے قیامت تک کے لیے مومنوں کو فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی آپ نے سوچا کہ آخر ان دنوں کے اندر قربانی کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اللہ نے اس عمل کو اتنا مقبول کیوں بنایا؟ اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور بچہ جب ایسے موقع پر میسر ہوا ہو اور ایسی دہلیز پر قدم رکھا ہو جو بڑھاپے کا سہارا ہو، جوانی میں بچہ پہنچ چکا ہو، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہو اور منزلوں کو طے کر رہا ہو، اور باپ بڑھاپے پر قدم رکھ رہا ہو، ایسے موقع پر بچہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا آسرا ہوا کرتا ہے، اور ایسے موقع پر ماں باپ کو بڑی آرزویں ہوا کرتی ہیں، بڑی امیدیں ہوا کرتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب قدیر نے جب حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری خاطر ذبح کر دو، اللہ اکبر، آج سوچو تو صحیح، باپ کو بیٹے کے سلسلے میں آپ پیار زیادہ کرتے دیکھتے ہوں گے. کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلا سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سخت امتحان کے اندر ہیں، رب قدیر کا حکم ملتا ہے تو یہ نہیں سوچتے کہ بیٹا تو بڑھاپے کا سہارا ہوا کرتا ہے، بیٹا دین کے کام کے لیے آگے بڑھے گا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ خواب میں، یاد رکھیں جو نبی کو نعوذ باللہ اپنے جیسا کہتے ہیں نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام، خواب میں میں نے دیکھا، فنظر ماذا ترى انی اذبحک فنظر ماذا ترى، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابا جان یہ تو خواب کی بات ہے، وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے. عام انسان خواب دیکھے تو خواب ہوا کرتا ہے، لیکن نبی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب نہیں وحی الہی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. بیٹا بھی کتنا پابند تھا، کتنے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے وہ تھے، اور کس حد تک رب قدیر کی اطاعت اور اپنے والد کی اطاعت کی طرف ان کی طبیعت مائل تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہتے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جس کام کا آپ کو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، ان قریب انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ نہیں کہتے ابا جان یہ کیسی بات کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کرو گے؟ نہیں نہیں، بلکہ عرض کرتے ابا جان جو خواب آپ نے دیکھا ہے، جو حکم آپ کو ملا ہے، اس حکم پر آپ عمل کیجئے. میں آہو فغا نہ کروں گا، میں شور نہ مچاؤں گا، میں واویلا نہ کروں گا، بلکہ آپ مجھے انشاءاللہ العظیم صبر کرنے والا پائیں گے. آپ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، اتنی بڑی قربانی، اللہ عز و جل اس قربانی کو قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ دنیا والے عشق کی راہ کے اندر جب قدم رکھیں تو انہیں پتا چلے کہ محبت الہی کیا چیز ہوا کرتی ہے. ارے محبت الہی کے اندر نہ باپ بیٹا دیکھا جاتا ہے بلکہ اللہ کی محبت کے اندر تو سب کچھ قربان کر دینا. اگر اس کا دست تمہیں لینا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل کرو، بھلا اس محبت کا بدل دنیا کی دولت نہیں ہو سکتی، مال و زر نہیں ہو سکتا، اگر کروڑوں بھی خرچ کر دو تو اس محبت کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تو اپنے خلیل کی اس محبت کو اور یاد کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ جو بھی بندہ کلمہ طیبہ پڑھے اسے معلوم ہو کہ خدا کی محبت کا دعویٰ کرنا اور اس کی دلیل پیش کرنا یہ کتنی عظیم چیز ہے. اور اگر سمجھ نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھو. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے سرکار سے عرض تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ سوچو اور غور کرو، پورے حج کے ارکان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلیدی رول آپ کو ملے گا. اور ایک بات بتاؤں، تاریخ، ہسٹری، اس کی حفاظت کا سلسلہ اور اس کی ترتیب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے کی زندگی کے متعلق کوئی خاص آپ کو کوئی تاریخ نہیں مل سکتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باقاعدہ تاریخ کی ترتیب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کم و بیش 4500 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دولت تھی، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ سوچو حضرت اسحاق علیہ السلام سے کئی انبیاء کے نام پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت، نبیوں کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام پیدا ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی پیدا ہوئے، اور وہ کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی ولادت پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور کیوں نہ ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. اے اللہ، اے میرے پروردگار، وہ رسول جس کو تو رحمت للعالمین کا تاج عطا کرنے والا ہے وہ میرے بچے کی اولاد میں سے اسے تو پیدا فرمانا. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. آپ نے کبھی محسوس کیا حاجی جو احرام پہنتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، یہ دو چادر یہ کیوں پہنی جاتی ہے؟
تاریخ نگاروں نے اور محققین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے نا، اس وقت دونوں باپ بیٹے یہی دو چادریں پہن کر تعمیر کرتے تھے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اس چادر کو اتنا محبوب اللہ نے پسند اتنا محبوب فرما لیا، اتنا پسند فرما لیا کہ اب جو بھی اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے، حج کرنے کے لیے آتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اسی لباس میں ملبوس ہو کر اس بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی پر مقام ابراہیم بھی ہے. اس پتھر کی کیفیت کو تو سوچو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پڑے اسے مصلی بنانے کا حکم. پورا مطاف موجود ہے لیکن طواف اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب طواف کے ساتھ پھیرے تم کر لو، سات چکر لگا لو، اور اس کے بعد جب تک واجب الطواف دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر تم نہ پڑھ لو اس وقت تک طواف تمہارا مکمل نہیں. اے اللہ، اتنا بڑا مطاف لیکن یہاں پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ جواب ملے گا. اس جگہ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اس جگہ پر سب سے زیادہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لگے تھے، اور یہ گھر جس کے ارد گرد تم گھوم رہے ہو، اس گھر کو تعمیر کرنے والا کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور آپ سوچو اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے. آج ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ویسے ہی موجود ہیں. پتھر نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو لے لیا. اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تو اب اوپر کے حصے میں تعمیر کرنی ہوتی تو ہائٹ کے حساب سے پہنچنا مشکل ہو. قدرت اس پتھر کو وہ قوت عطا فرماتا کہ جتنی بلندی پر جانا ہوتا وہ پتھر اتنا بلند ہوتا چلا جاتا، اور حضرت ابراہیم تعمیر فرماتے چلے جاتے. اسی پتھر پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. نالائق لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں اب قربانی اتنا کرتے ہیں تو گوشت ادھر ویسٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس سے بہتر غریبوں کو دے دو، خیرات کر دو. ارے نادانوں، یہ تو سوچو کہ اگر وہ کام کر لیا گیا تو حضرت ابراہیم کی سنت کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ کی راہ کے اندر نکلنے والوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ کے اندر اپنے بیٹے کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ ارے یہ دولت خرچ کر کے نہیں مل سکتا، یہ تو سنت پر عمل کر کے مل سکتا ہے. اور اوصا اور اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، وہ تو انبیاء کرام کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں مجھے معلوم ہیں ان سنتوں پر میں عمل نہ کر لوں. دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں جب تک بلڈنگ نہ ہو جائے، بچوں کے لیے اتنا جمع نہ کر لوں، اس وقت تک موت نہ آئے. لیکن قربان ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی پر آرزو تھی تو یہ کہ جب تک تیرے حبیب کی جتنی سنتیں معلوم ہیں ان سنتوں پر عمل نہ کر لوں اس وقت تک موت واقع نہ ہو. بے شمار سنتوں پر انہوں نے عمل کر لیا تھا، ایک سنت پر عمل کا موقع نہ ملا تھا. آپ سوچیں گے وہ سنت کون سی تھی. وہ سنت یہ تھی کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. مسجد میں پہنچے کہ قریب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. اللہ اکبر، میرے آقا کا دل تڑپ گیا. سرکار نماز نہیں پڑھاتے بلکہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اس مکان کی طرف، معلوم کرتے ہیں. بچے کے رونے کا سبب معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی ضرورت کی تکمیل فرمائی. جب بچہ چپ ہو گیا تو میرے آقا مسجد میں تشریف لائے اور سرکار نے نماز پڑھائی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو زندگی بھر یہی احساس تھا، کاش میرے آقا کی اس سنت پر بھی عمل کا مجھے موقع مل جائے. ایک بار مسجد میں تشریف لے گئے، اچانک پڑوس سے بچے کے رونے کی آواز آئی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد چھوڑتے ہیں فوراً تشریف لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جہاں سے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی اس مکان پر جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں. صاحب خانہ نکلتے ہیں، فرماتے ہیں، حضرت بایزید بستامی تمہارا بچہ رو رہا ہے؟ ہاں، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اندھیرے کے سبب سے تیل دیے کے اندر ختم ہو چکا، بچہ اس سبب سے رو رہا ہے. تشریف لے گئے اپنے مکان، تیل لائے، اسے دیا آپ نے، اس نے روشنی کی. تھوڑی دیر کے بعد جیسے گھر میں اجالا ہوا, بچے کا رونا بند ہوا, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہوئے مسجد میں دوبارہ تشریف لانے لگے. اس نے دامن پکڑ لیا, عرض کرنے لگا, اے بایزید, تم مسلمان میں یہودی, میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں, نہ ایمانی رشتہ ہے نہ کوئی خونی رشتہ ہے, بچہ میرا رو رہا تھا, تم مسجد چھوڑ کر کے کیوں آ گئے؟ فرماتے, سنو, میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے اللہ مجھے اس وقت تک تو موت نہ دینا جب تک کہ تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل نہ کر لوں, تو یہی ایک سنت ایسی تھی جس پر عمل کا مجھے موقع نہ ملا تھا. میں نے جو کیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا, میں تو اپنے پیارے آقا کی نقل کیا ہوں, میں نے تو اپنے آقا کو دیکھا تھا, سنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ رو رہا تھا تو مسجد چھوڑ کر اس بچے کو چپ کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر تشریف لائے. میں نے دعا کی تھی, اللہ نے میری دعا قبول کر لی, تو میں اس وجہ سے آیا کہ میرے آقا کے اس عمل پر عمل کر کے آقا کی سنت کا ثواب حاصل کر لوں. اتنا سننا تھا کہ اس شخص نے کہا, جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا, مجھے کلمہ پڑھاؤ اور سرکار کے غلاموں کے اندر شامل کر لو. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اولیاء کرام آقا کی سنتوں پر عمل نہ کرتے تو آج ہمیں سرکار کی سنتوں کا علم کیسے ہوتا, آج چلنے پھرنے کے آداب کیسے میسر ہوتے, آج زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کیسے ملتے, در حقیقت یہ قربانی بھی کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. کسی کے بہکاوے میں نہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر بال کے عوض کے اندر نیکی فرمائی ہے, بلکہ سرکار فرماتے ہیں ارشاد کا مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. فرمایا گیا, جب قربانی کرو تو سامنے کھڑے اپنے ہاتھوں سے کرو. بہت سارے لوگ تو اتنے ڈرتے ہیں, اتنے ڈرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. نہیں نہیں, وہ ذبح ہوتا ہے تو آنکھ بند کر لیتے, نہیں ہم خون نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر, حیرت کی بات ہے, جو قوم اس حد تک بزدل اور کمزور ہو چکی ہو کہ حلال جانور کے ذبح کرنے سے بھی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو, وہ کیا اپنا دفاع کرے گی اور وہ کیا اپنے دفاع کے متعلق غور کر سکے گی؟ فرمایا گیا, قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. پوچھا گیا, اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا گیا, تمہارا دل سخت مضبوط ہوگا, دل میں قوت پیدا ہوگی. دل میں قوت سے کیا مراد؟ بزدل نہیں رہو گے, یہ مراد, ظالم بن جاؤ گے, ایسا نہیں ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. مومن ظالم نہیں ہوتا, مومن ظالم نہیں ہوتا, مومن بزدل نہیں ہوتا, بلکہ مومن تو طاقتور اور شجاع اور بہادر ہوا کرتا ہے. آج تو مرغی کاٹنے سے بھی ڈرتے ہیں, بڑا عجیب حال بن چکا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, خون نہیں دیکھ سکتے. یاد رکھو, فرمایا گیا اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو, اور اگر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا نہیں آتا تو جو صحیح ذبح کرنے والے ہیں, مسائل سے واقف ہیں, وہ ذبح کریں, تو جس وقت وہ جانور کو ذبح کر رہے ہوں تم ان کے سامنے کھڑے رہو. اور فرمایا گیا, اس وقت جو دعا کرو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. کیا فضیلت ہے, کتنی برکتیں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا, جتنے ارشادات فرما دیے, اس میں اپنی عقل کے گھوڑے کو نہ دوڑاؤ. سرکار نے جو فرما دیا اسے قبول کر لو, اس میں سوائے فائدے کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آقا سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے؟ سرکار سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ارے میرے آقا کی مہربانی کو دیکھنا ہے تو سرکار کے اس ارشاد سے دیکھو. کچھ بچے کھیل رہے تھے, اس میں ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ جس کے والد اس کو پکارنے کے لیے گئے, اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں, سرکار فرماتے نہ پکارو, چپ ہو جاؤ. دوسری مرتبہ آواز دی, سرکار نے منع فرمایا. تیسری مرتبہ آواز دی, اپنے بچے کو انہوں نے پکارا, سرکار نے منع فرما دیا. عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے بچے کو بلا رہا ہوں, سرکار آپ منع فرما رہے, وجہ کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ان بچوں کے اندر یتیم بچے بھی موجود ہیں, تم جب اپنے بچے کو بلاؤ گے تو ان یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ ان یتیم بچوں کا دل دکھے. آپ سوچو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک مہربانی کا درس دیتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں سرکار کے بنائے ہوئے قانون اور بتائے ہوئے قانون کے اندر سوائے فائدے کے اور کوئی چیز نہیں، اور سوائے مہربانی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کسی اور چیز کا درس ہی نہیں دیتے. اسی لیے تو فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ مجھ میں سے نہیں. اس لیے یاد رکھو، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، جو کچھ سرکار ابد کا راز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسے حق جانو.